بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی رات کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک انفال کی 12 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسین مسکری۔ سامعین، ہماری یہ رات کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، پھر قرآن آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور سماعت فرمائیے گا، پھر رات کی نشریات میں سامعین کا پسندیدہ پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ سامعین، اب وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے بمبار طیاروں اور توپ خانوں سے ایک بار پھر غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری اور گولہ باری کی ہے، جس میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ شام کے دارالحکومت دمشق پر غاصب صہیونی حکومت کے حملے میں 4 ایرانی فوجی مبصر شہید ہو گئے۔ حکومت پاکستان نے ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے ایرانی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے بمبار طیاروں اور توپ خانوں سے ایک بار پھر غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری اور گولہ باری کی ہے۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے غزہ کے عام شہریوں پر ہوائی حملے اور گولہ باری کر کے فلسطینی باشندوں کا قتل عام کرنے کے ساتھ ہی مختلف علاقوں پر حملے بھی کیے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی مزاحمت اور صہیونی غاصب فوجیوں کے درمیان مشرقی خان یونس کے افسان الکبیرہ علاقے میں گھمسان کی جنگ بھی ہوئی ہے۔ فلسطینی ذرائع نے خان یونس کے جنوبی علاقے میں مسجد الاسلام کے نزدیک بعض فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبر دی ہے، اور اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج نے طبی عملے کو شہداء کی لاشوں کے قریب جانے کی اجازت نہیں دی۔ فلسطینی ذرائع نے شمالی بیت المقدس اور غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں پر جارے اسرائیلی فوجیوں کے حملے کی خبر دی ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے شمالی مقبوضہ بیت المقدس پر حملہ کیا ہے۔ صہیونی فوج نے شمالی مقبوضہ بیت المقدس میں واقع شفاعت کیمپ پر بموں سے حملے کیے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے اسی طرح غرب اردن کے دیگر علاقوں کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق پر غاصب صہیونی حکومت کے حملے میں 4 ایرانی فوجی مبصر شہید ہو گئے۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق دمشق کے مضافات میں صہیونی حکومت کے حملے میں متعدد افراد شہید ہوئے ہیں، جن میں 4 ایرانی فوجی مبصرین شامل ہیں۔ اسی اثنا میں موصول ہونے والی خبروں کے مطابق صہیونی حکومت نے دمشق میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے علاقے پر بھی حملہ کیا ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں موجود العالم کے نامہ نگار نے اس حملے کی تصدیق کی ہے۔ شام کے ٹیلی ویژن نے بھی ایک رپورٹ میں دمشق کے المزا علاقے میں ایک رہائشی عمارت میں دھماکے کی خبر دی ہے۔ بعض ذرائع نے اس حملے میں عمارت کی تباہی کے نتیجے میں مزید افراد کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ شام میں فلسطین کی جہاد اسلامی کے نمائندے نے جہاد اسلامی کے سیکرٹری جنرل کی شہادت سے متعلق خبروں کی تردید کی ہے۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق بعض ذرائع نے دمشق کے علاقے المعیزہ پر صہیونی حکومت کے حملے کے دوران فلسطین کی جہاد اسلامی کے سیکرٹری جنرل جہاد النخالہ کی شہادت کا دعویٰ کیا تھا، تاہم شام میں فلسطین کی جہاد اسلامی کے نمائندے اسماعیل السنداوی نے اس قسم کی خبروں کو جھوٹ پر مبنی قرار دیتے ہوئے اس کی تردید کی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے 3 فوجی اڈوں پر حملہ کیا ہے۔ لبنان کی اسلامی مزاحمت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حزب اللہ کی مزاحمتی فورسز نے خربہ مائر نامی فوجی اڈے کے اطراف میں غاصب فوجیوں کے اڈے اور شبہ فارم میں واقع السماقہ اور الرمسا 2 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ کے بیان میں آیا ہے کہ مزاحمتی فورسز نے ایک اور میزائل حملے میں غاصب فوجیوں کے ایک گروہ پر جبل نظر میں حملہ کیا اور معینہ اہداف کو براہ راست نشانہ بنایا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب صدر محمد مخبر نے ناوابستہ تحریک کے سربراہی اجلاس میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے ذریعے غزہ کے طولانی محاصرے نے اس علاقے کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کے نائب صدر محمد مخبر نے یوگنڈا میں جاری ناوابستہ تحریک کے سربراہی اجلاس میں غزہ کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے فلسطینیوں کے ہر طرح کے رد عمل کو ان کا ذاتی حق قرار دیا اور کہا کہ صہیونی حکومت اس کے حامیوں کے ذریعے فلسطینیوں کے اقدام کو دہشت گردی قرار دینا دھوکہ اور فریب ہے۔ ایران کے نائب صدر نے عالمی عدالت انصاف میں صہیونی حکومت کے جرائم کی شکایت کرنے پر جنوبی افریقہ کے دلیرانہ اقدام کی تعریف کی اور کہا کہ غزہ میں دنیا کی مظلوم ترین قوم کی صہیونیوں کے ہاتھوں نسل کشی کی جا رہی ہے۔ ایران نے اپنا سیٹلائٹ سوریا کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیج دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے زمین سے 750 کلومیٹر مدار میں اپنا سیٹلائٹ سوریا کامیابی کے ساتھ پہنچا دیا ہے۔ گزشتہ 4 عشروں میں ایران نے خلائی ٹیکنالوجی کے حصول کے میدان میں مسلسل اور فروغ پذیر اقدامات کیے ہیں۔ اگرچہ دشمنوں نے ہر قسم کی پابندیاں عائد کر کے خلائی صنعت سمیت ایران کی اقتصادی اور سائنسی ترقی کو روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن تمام پابندیوں اور دباؤ کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران نے خلائی اور خلا سے متعلق مختلف قسم کی ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، جسے ایران کی ایک عظیم کامیابی سمجھنا چاہیے۔ ایران کے خلائی پروگرام اور مغربی ایشیائی خطے کے دیگر ممالک میں فرق یہ ہے کہ ایران اپنی ملکی صلاحیت پر استوار رہا ہے اور اس نے اپنی داخلی و مقامی ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب ایک ایرانی سیٹلائٹ زمین سے 750 کلومیٹر کے فاصلے پر مدار میں بھیجا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اس ملک کی قومی سلامتی کمیٹی اور کابینہ کے اجلاس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا، دونوں ملکوں کے تعلقات حالیہ تبدیلیوں سے پہلے کی پوزیشن میں واپسی دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد کابینہ کے اراکین نے سول و فوجی حکام کے فیصلے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مکمل طور پر سفارتی تعلقات بحال کرنے اور دونوں ملکوں کے سفرا کی ایک دوسرے کے دارالحکومتوں میں واپسی سے اتفاق کیا ہے۔ پاکستان کی فوج کے کمانڈروں، وزرائے خارجہ، دفاع، اطلاعات اور خزانہ نیز سیکیورٹی اداروں کے سربراہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ پاکستان کی کابینہ کے اجلاس میں اس ملک کے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ایران اور پاکستان دو برادر ملک ہیں جن کے درمیان برادرانہ تعلقات و تعاون کی قدیم تاریخ ہے، اور دونوں ملک باہمی احترام کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلقات کی بحالی دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ اس درمیان اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے دوست و برادر ملک پاکستان کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کے احترام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ پر ہم بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے کیمپوں کو تباہ کرنا ضروری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب جلیل عباس جیلانی کے ٹیلی فون کے جواب میں ایران کی خارجہ پالیسی میں پاکستان کی اہم پوزیشن کا ذکر کرتے ہوئے کہا، بہتر ہوگا کہ ماضی میں سیکیورٹی اور فوجی شعبے میں تعاون پر جو مفاہمت ہوئی تھی اس پر سنجیدگی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی سیکیورٹی اہلکار اپنے آپریشنل ٹھکانوں پر ہر قسم کی دہشت گردانہ کارروائیوں کا اس کے آغاز سے ہی سد باب کریں گے اور دہشت گردوں کو کسی طرح کی کارروائی نہیں کرنے دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا، ایسے حالات میں کہ جب صہیونی حکومت فلسطین میں بچوں اور خواتین کا قتل عام کر رہی ہے، عالم اسلام اور بڑے اور مؤثر ملکوں کے درمیان اتحاد کی پہلے سے زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں پاکستان کے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے سلسلے میں دونوں ملکوں کے مشترکہ مقاصد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ ایران کے ساتھ برادرانہ و دوستانہ تعلقات پر زور دیا ہے، اور ایران کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ پر اسلام آباد نے ہمیشہ سنجیدگی کے ساتھ توجہ دی ہے۔ انہوں نے اسی طرح ایران کے وزیر خارجہ کو اسلام آباد دورے کی دعوت بھی دی۔ کانگریس کی بھارت جوڑو نیائے یاترا ریاست آسام میں حملہ ہونے کی اطلاع موصول ہونے پر کانگریس کی بھارت جوڑو نیائے یاترا ریاست آسام میں حملہ ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سمعین، اب وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو لیجئے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا سہارا دیا اس کے نقش قدم نے اسی کی توجہ اسی کے کرم نے زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا اسی کی محبت ہے ایمان کامل اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا
سمعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے قرآن آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی پروگرام کلام نور
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور
عزیز سامعین پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے
پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
جو کچھ
کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے
ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ نور ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ حق کا وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ مبارکہ واقعہ کی 57 سے 62 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن خلقناکم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.
ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے اس نطفے کو دیکھا ہے جو رحم میں ڈالتے ہو اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تمہیں اس عالم میں دوبارہ ایجاد کر دیں جسے تم جانتے بھی نہیں ہو. اور تم پہلی خلقت کو تو جانتے ہو تو پھر اس میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ سامن، گزشتہ آیتوں میں قیامت کا انکار کرنے والوں کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی. اب ان آیتوں میں قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں جو دلیلیں پیش کی گئی ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ آیت فرماتی ہے، کیا تم لوگوں نے اپنی خلقت میں خداوند عالم کی قدرت کا مشاہدہ نہیں کیا ہے؟ بس کس طرح سے اپنی دوبارہ خلقت کو غیر ممکن قرار دے رہے ہو؟ تمہارے علاوہ تم خود اپنے بچوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا تم نے ان کو پیدا کیا ہے؟ تم نے تو صرف اپنے نطفے کو ان کی ماں کے رحم میں ڈالا ہے اور بس. اور تم کو یہ بھی خبر نہیں کہ 9 مہینے تک رحم مادر میں کس قدر تبدیلیاں رونما ہوتی رہی ہیں. کیا یہ ایک معمولی سے نطفے کو ایک انسان کامل میں تبدیل کرنا تمہارا کام ہے؟ اور کیا ان تمام مراحل میں تم نے کوئی کردار ادا کیا ہے؟ دوسری جانب، کیا تم لوگوں میں سے کسی کے اندر اتنی قدرت و توانائی پیدا ہوئی ہے کہ اپنی موت کو آنے سے روک دے اور راہ فرار اختیار کر جائے؟ تمہاری موت و حیات تو خود تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نہ ہی تم اپنے ارادہ و اختیار سے اس دنیا میں آئے ہو، اور نہ خود اپنے اختیار سے ہی اس دنیا سے چلے جاؤ گے. جب تک تم کسی بھی طرح سے ان امور میں نہ شریک ہی ہو اور نہ ہی اختیار رکھتے ہو، تو پھر کس طرح سے اپنی دوسری خلقت کے بارے میں شک کر رہے ہو؟
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فطری، عقلی اور منطقی سوالات کے ذریعے ہم خداوند عالم اور قیامت کے منکروں کے مردہ ضمیروں کو بیدار کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے جواب تک پہنچ جائیں اور حق کو قبول کر لیں. مخالفین کے شبہات اور شک و تردید کے مقابلے میں قرآن کریم کا طریقہ عقلی اور منطقی دلائل سے استفادہ کرنا ہے، نہ کہ توہین، استہزاء اور برا بھلا کہنا. انسان کی موت و حیات خود اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ انسان کو پیدا کرنے میں اور نہ ہی اس کو موت کی وادی میں بھیجنے میں کچھ اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کا خالق اور موت دینے والا خداوند عالم ہے. کوئی بھی شخص موت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا کیونکہ اس پر تقدیر الہی غالب ہے. البتہ موت بھی تمام چیزوں کی طرح حکمت اور حساب و کتاب کی بنیاد پر ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ مبارکہ واقعہ کی 63 سے 67 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
اس دانے کو بھی دیکھا ہے جو تم زمین میں بوتے ہو، اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چور چور بنا دیں تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ گے کہ ہم تو بڑے گھاٹے میں رہے، بلکہ ہم تو محروم ہی رہ گئے۔ سامن، قرآن کریم کی آیتیں فطرت میں خداوند عالم کی قدرت و توانائی کے ایک اور نمونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، زمین میں پھول پودے اور درختوں کا اگانا تمہارا کام ہے یا خدا کا؟ کیا تم اس دانے کو جسے پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے زمین کے قلب میں بوتے ہو، اور جو پانی خداوند عالم نے آسمان سے نازل کیا ہے اس سے سچائی کرتے ہو؟ دوسری جانب، ان پودوں پر سورج کا نور اور حرارت پہنچتی ہے، اور ان تمام عوامل کے توسط سے دانے کے رشد کرنے کا سامان فراہم ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیش آتا ہے کہ مٹی، پانی، نور اور حرارت تمہاری طرف سے ہیں یا خداوند عالم کی جانب سے؟ اسی طرح سے دانا ایک طرف زمین کے اندر رشد و نمو کرتا ہے تو دوسری جانب زمین کے پیٹ کو چاک کر کے اوپر نکلتا ہے اور پھر بڑھتا رہتا ہے، تو کیا اس دانے کو تم نے یہ تمام خصوصیتیں دی ہیں یا خداوند عالم نے؟ اگر خداوند عالم ان عوامل میں سے کسی ایک کو سلب کر لے اور پودا سوکھ کر بے وقت ہو جائے تو تم کس طرح سے اسے سرسبز اور پربار کرو گے؟ سامن، پروگرام کلام نور آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہی قدرت کہ جو دنیا میں ایک دانے کی زمین کے اندر پرورش کرتی ہے اور زمین کا سینہ چیر کر سرسبز سبزیاں اگاتی ہے، وہی خدا قیامت میں ایک مردہ انسان کے معمولی سے بچے ہوئے ذرے سے اسے زندہ کر سکتا ہے۔ انسان کا عمل اور کام خلقت کے لیے زمین ساز ہے، کبھی وہ ایک نطفے کی رحم میں پرورش کرتا ہے تو کبھی ایک دانے کو زمین کے اندر رکھ کر، مگر جس نے اس نو مولود کو پیدا کیا ہے اور پودوں کی پرورش کرتا ہے وہ صرف خداوند عالم کی ذات والا صفات ہے جو تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ مبارکہ واقعہ کی 68 سے 74 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے،
اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو؟ اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے، تو پھر تم ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جسے لکڑی سے نکالتے ہو؟ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے نفع کا سامان قرار دیا ہے۔ اب آپ اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کریں۔ سامن، یہ آیات کریمہ فرماتی ہیں، کیا دریاؤں اور سمندروں کے اوپر بادلوں کا قرار دینا اور ہواؤں کا سرعت کے ساتھ چلنا کہ جو بادلوں کو اڑا کر زمین کے مختلف علاقوں میں لے جاتی ہیں، تو کیا یہ تمام کام انسانوں کا ہے اور وہ انجام دیتے ہیں؟ اگر چند برسوں تک بارش کا سلسلہ رک جائے تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ خود تم پیاس کی شدت سے مر جاؤ گے اور خود تمہارے مویشی اور درخت بھی نابود ہو جائیں گے۔ یا پانی تو برسے مگر دریا کے پانی کی طرح تلخ و کھارا ہو، تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ اگر بارش کا نزول نہ ہو تو پیڑ پودے نہیں اگیں گے، تو تم کیسے اس سے حاصل ہونے والی چیزوں سے استفادہ کرو گے، یا پیڑ کی لکڑی سے کس طرح سے ضرورت کے مختلف سامان بناؤ گے اور اس کو جلانے کے کام میں لاؤ گے کہ جو شعلہ ور ہوتی ہے اور مسافروں کے لیے اجالے اور گرمی کا سامان فراہم کرتی ہے، اور یہ خداوند عالم کی قدرت کاملہ کو یاد کرنے کا باعث بنتی ہے۔
سامعین، ان آیات الہیہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاروں عناصر یعنی پانی، مٹی، ہوا اور آگ سب کے سب خداوند عالم کے فرمان کے تابع اور خداوند عالم کی شناخت اور اس کی قدرت کی معرفت کے ذرائع ہیں۔ پانی کی خلقت کے بارے میں غور و فکر اور مخلوقات کے زندہ رکھنے میں اس کے اہم کردار کی جانب توجہ، بادلوں کے کام اور ہوا کے ذریعے زمین کے مختلف علاقوں میں منتقل ہونا، اسی طرح بارش کا برسنا، یہ سب کے سب انسان کو خداوند عالم کی یاد کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ان کے اندر شکریہ ادا کرنے کا مزاج پیدا کرتے ہیں۔ درخت پانی اور مٹی سے وجود میں آتے ہیں اور درخت کی لکڑیاں جلانے کے کام آتی ہیں اور انسانوں کو حرارت و گرمی عطا کرتی ہیں، اور یہ خداوند عالم کی قدرت و توانائی کی اہم نشانیاں ہیں۔ ہمیشہ خداوند عالم کا ذکر کر کے اسے ہر طرح کے عجز و ناتوانی اور جہالت سے منزہ جانے، تاکہ قیامت کے رونما ہونے میں پروردگار عالم کی قدرت و توانائی میں شک و تردید سے دوچار نہ ہو۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں آپ کو مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت۔ تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان پلا ہو ظفر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کی ہے، ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ در کی ہے، یہ راہ در کی ہے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔
سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پگھر دو پگھر کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اس کے تو پین حج بھی خدا نے کرا دیے اس کے تو پین حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک در کی گئے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں, جھوٹ سے پرہیز کرو, خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا, خواہ وہ سنجیدگی سے ہو یا مذاق میں. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، جھوٹ بولنا نہ صرف یہ کہ عقلی اعتبار سے حرام ہے بلکہ تمام آسمانی ادیان بالخصوص اسلام کے لحاظ سے بھی حرام ہے، اور نہ صرف یہ کہ قرآن کریم بلکہ احادیث و اجماع اور عقل و ادلہ اربع سے بھی جھوٹ کا حرام ہونا ثابت ہے۔ کوئی بھی گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ جھوٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ جھوٹ کے نقصانات زنا کے نقصانات سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو دو قبیلوں اور دو قوموں کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں۔ بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو بے شمار جانوں اور ان گنت عصمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، یا کم از کم مالی نقصان اور انسانی اصولوں کی پامالی کا سبب بنتے ہیں۔ بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو خدا اور رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام پر باندھے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے جھوٹ بدترین گناہ ہیں۔ بعض جھوٹی گواہیاں بے گناہ آدمیوں کو سولی پر چڑھا دیتی ہیں اور کئی گھرانے تباہ کر دیتی ہیں۔ اسی لیے روایت میں وارد ہوا ہے کہ جھوٹ شراب سے زیادہ بڑی بری چیز ہے، اور قرآن نے اس کی مذمت کی ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ جھوٹ بہتان تو بس وہی لوگ باندھا کرتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، جبکہ پروردگار عالم جھوٹ اور شکر ادا نہ کرنے والے انسان کی ہدایت نہیں کرتا ہے، اور جھوٹا شخص خدا کی لعنت کا مستحق ہے اور خدا اس سے غضبناک رہتا ہے۔ گناہ کی مذمت اور اس کے نقصانات سے متعلق بہت سی آیتیں اور روایتیں موجود ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی جھوٹا آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور ناپاک چیزوں مثلاً بتوں اور لغو باتوں سے بھی بچو۔ بس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، اور جو مومن ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ جھوٹ بہتان وہی لوگ باندھتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور ظاہر ہے کہ خدا کی آیتوں پر ایمان نہ رکھنے والا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ہر جھوٹے آدمی کے منہ سے سخت بدبو آئے گی، اور یہ بدبو اس قدر ہوگی کہ فرشتے تک جھوٹے شخص کے پاس نہیں جائیں گے اور اس سے دور بھاگیں گے۔ یہ بات صرف قیامت تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی فرشتوں کو جھوٹے لوگوں کے منہ سے بدبو محسوس ہوتی ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خدا کا کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ فرشتے اس سے دور ہٹ جاتے ہیں، اور جھوٹے کے منہ سے خارج ہونے والی بدبو عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ جھوٹ ایمان کو خراب اور ایمان کا ذائقہ چکھنے سے آدمی کو محروم کر دیتا ہے، کیونکہ مروت اور اخلاق کے اعتبار سے پسترین آدمی وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ منافق کی علامت ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے نبی اللہ، ایسا کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنمی بنا دیتا ہے؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وہ جھوٹ ہے۔ آپ نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ہر گناہ کے سلسلے میں بے باک ہو جاتا ہے، اور جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو کفر کر بیٹھتا ہے، اور جب کفر کر بیٹھتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک وہ جھوٹ سے پرہیز نہ کرے، خواہ وہ سنجیدگی سے ہو یا مذاق میں۔ انسان کو اپنے بچوں سے بھی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے جسے پورا کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ بے شک جھوٹ آدمی کو بے باکی سے بڑے بڑے گناہ کرنے پر اکسا دیتا ہے، اور وہی بڑے بڑے گناہ آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ابو ذر، جو شخص اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کو حرام سے محفوظ رکھے گا وہ بہشت میں داخل ہوگا، اور جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایک جھوٹی بات کہے گا تو وہی جھوٹی بات اس کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اے ابو ذر، وائے ہو اس پر جو بات کرتا ہو تو جھوٹ بولتا ہو تاکہ لوگوں کو ہنسا سکے، وائے ہو اس پر، وائے ہو اس پر۔ اے ابو ذر، جو خاموش رہا نجات پا گیا، پس جھوٹ بولنے کی نسبت خاموشی تمہارا فرض ہے، اور تمہارے منہ سے کبھی بھی ایک چھوٹا سا جھوٹ بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، جان بوجھ کر جھوٹ بولنے والے شخص کی توبہ کس طرح ہوگی؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استغفار اور پانچوں وقت پابندی کے نماز پڑھنے سے یہ گناہ دھل جائے گا۔ اور پھر فرمایا، اے ابو ذر، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے پر ایک گھر ہر ایسے شخص کو دلواؤں گا جو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے درمیانی درجے میں ایک گھر ہر ایسے شخص کو دلواؤں گا جو جھوٹ سے پرہیز کرے، اور جنت کے باغ میں ایک گھر ہر ایسے شخص کو دلواؤں گا جو اچھے اخلاق والا ہو۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سید کلیم رضا رضوی صاحب ہلور سدھارتھ نگر یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں خصوصی پروگرام سنے، بہت عمدہ پروگرام تھا، اور ان پروگراموں میں جو ترانے قصائد وغیرہ شامل کیے گئے بہت اچھی پیشکش تھی۔ دیگر پروگرام بھی معلوماتی اور اچھے ہوتے ہیں۔ پروگرام صبح امید، یادوں کے جھروکے، مقدس دفاع اور آج کا ایران مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور سامعین محترم، سید کلیم رضا رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
زرارہ بن آیون نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک انصاری کے باغ میں سمرہ بن جندب کا ایک کھجور کا درخت تھا۔ سمرہ اچھا آدمی نہیں تھا، وہ انصاری کی اجازت کے بغیر کھجور کے درخت پر چڑھ جاتا۔ انصاری کا گھر اس درخت کے قریب تھا جس سے اس کے گھر کی پردہ دری ہوتی۔ اس نے کئی مرتبہ سمرہ سے کہا کہ جب بھی آپ کو درخت پر چڑھنے کی ضرورت ہو تو پہلے اجازت طلب کریں تاکہ ہمارے گھر کی پردہ داری متاثر نہ ہو، مگر سمرہ نہ مانا۔ مجبور ہو کر انصاری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی۔ آپ نے سمرہ کو بلایا اور فرمایا کہ تمہیں درخت پر چڑھنے سے قبل انصاری سے اجازت لینی چاہیے۔ سمرہ نے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم درخت بیچ ڈالو۔ آپ نے اس کے درخت کی قیمت کئی گنا زیادہ لگائی، مگر وہ بیچنے پر راضی نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ درخت انصاری کو دے دو، اس کے بدلے میں جنت میں کھجور کا درخت لے لو۔ سمرہ پھر بھی راضی نہ ہوا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری سے فرمایا، جاؤ اور درخت کو کاٹ کر پھینک دو، کیونکہ اسلام میں نقصان دینا اور نقصان اٹھانا جائز نہیں ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے آج کے دن کی دعا کا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله کلمة المعتصمین و مقالة المتحرزین و اعوذ بالله تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك و ترحمنی به شدی عن معاشی که ما احییتنی و توفقنی لما ینفعنی ما ابغیتنی و ان تشرح به کتاب که صدری و تحط به تلاوته وزری و تمنحن سلامت فی دینی و نفسی و لا توحش بی اهل انسی و تتم احسانک فی ما بقی من عمری کما احسنت فی ما مضا من یا ارحم الراحمین.